الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المنافقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ جمعۃ المبارک عطا فرمایا. رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رجب کا چاند دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. دو مہینے پہلے رمضان کی دل کے لیے دعا ہم سب کے لیے ایک موٹیویشن بھی ہے، تیاری کی ترغیب بھی ہے کہ ہم بھی اسی طرح رجب کے مہینے ہی سے رمضان المبارک کی تیاری کریں، ذہنی طور پر، فکری طور پر، عملی طور پر. الحمدللہ اس وقت جو سلسلہ کلام چل رہا ہے، آج تیسرا جمعہ ہے جو انشاءاللہ ذکر اللہ کے حوالے سے بات کی جائے گی. سب سے پہلے آپ ذہن میں تازہ کیجئے، سورہ طٰہٰ کی آیات کے حوالے سے یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ جو لوگ فرد یا اجتماعیت اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، دنیا میں سزا میں یہ ملتی ہے کہ معیشت تنگ ہو جاتی. سورہ طٰہٰ کی آیات میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میری یاد ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے معیشت تنگ کر دیتا. آج پوری قوم اس تنگی سے دوچار ہے. IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے تقریباً سجدہ کر چکے ہیں. تقریباً کا لفظ بھی ہٹا دیجئے تو بہرحال واضح ہے. ہمارا پرائم منسٹر، ہمارے فارن منسٹر، فائنینس منسٹر تقریباً IMF کی تمام ہی باتیں مان چکے ہیں. اور اگر آپ خبریں دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو اندازہ ہو چکا ہے کہ معیشت انتہائی تنگ ہے. IMF اور ورلڈ بینک کے امداد کے بغیر اب سروائیول ہی ممکن نہیں. اگر وہ ہمیں بھیگ دیں گے تو ہم 3 مہینے 4 مہینے مزید سروائیو کر سکیں گے، ورنہ نہیں. کولیپس ہو چکی ہے ہماری اکانومی. ظاہری بات ہے یہ نتیجہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد، اللہ کے ذکر، اللہ کے احکامات سے کھلم کھلا بغاوت کا. اکانومی چل رہی ہے سود پر قرض لے رہے ہیں. IMF سے جو قرض لیتے ہیں اس کو جو ہم واپس کرتے ہیں وہ کیپٹل اماؤنٹ نہیں ہے. دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، جو واپس کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں مزید قرض دیا جاتا ہے سود پر، وہ سود ہیں جو دیا جاتا ہے، جو ریئل کیپٹل اماؤنٹ ہے جس کو زر راس المال کہا جاتا ہے، وہ ویسے کا ویسے نہیں روزانہ بڑھ رہا ہے۔ ڈالر کی فلیکچویشن، ایک روپیہ اگر بڑھتا ہے تو ایک ارب، کتنے ارب ڈالر خود بخود بڑھ جاتا ہے، اور 30-40 روپے ڈالر جس طرح سے بڑھ چکا آپ کے علم میں، یہ پہلی نیٹ سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، بہرحال اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ پھر سورہ احزاب کی آیات مبارکہ کے حوالے سے ہم نے سمجھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس کی تسبیح تحمید کیا کرو صبح شام۔ الحمدللہ پچھلی مرتبہ کافی تفصیل سے بات عرض کی گئی تھی کہ ذکر اللہ سے کیا مراد ہے۔ ظاہر بات ہے ذکر اللہ سے مراد صرف تسبیحات نہیں ہیں، ذکر کا سب سے جامع ترین جو منبع اور سرچشمہ ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ سورہ ہجر کی آیت مبارکہ آیت نمبر 9 کوٹ کی گئی تھی، انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون، قرآن کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ذکر کو، یاد دہانی کو، ریمائنڈر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ پھر ذکر اللہ سے مراد جامع ترین ذکر نماز بھی ہے، ظاہر بات ہے نماز میں خاص طور پر جمعے کی نماز کے لیے تو سورہ جمعہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کے دن جب اذان دے دی جائے، ندا لگا دی جائے تو اللہ کے ذکر یعنی نماز کے لیے جلدی کرو، وذروا البیع، اور تمام تجارت کاروبار چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو یہاں ذکر اللہ سے مراد نماز ہے، اور خاص طور پر نماز بھی جمعے کی نماز، اس کے لیے جلدی کرنا، مسجد میں اول وقت میں آنا، یہ فضیلت والا عمل ہے۔ آج انشاءاللہ جو موضوع ہم نے پڑھنا ہے وہ سورہ منافقون کی آخری 3 آیات کریمہ ہیں، موضوع ہے ذکر اللہ یا یاد خدا سے غافل کرنے والے عوامل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بامقصد زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن دنیا کی زندگی ہے بڑی اٹریکشن والی، زیب و زینت والی، مزین کر دینے والی، اور اس میں اکثر و بیشتر انسان اس دنیا کی زندگی میں گم ہو جاتا۔ آج اگر 8 ارب انسانوں کا تجزیہ کریں، 2 ارب 2.25 ارب مسلمانوں کو ملا کر، تو اکثر و بیشتر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ دنیا کی زندگی کے زیب و زینت ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہے، متاثر کر رہی ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینت لہا، سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً ہم نے ہی بنایا ہے جو کچھ بھی بنایا ہے زمین کے اوپر، زینت لہا، اس کا گہنا بنایا، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، مزین کرنے کے لیے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں۔ تو دنیا تو ہے ہی ایسی جگہ جو آزمائش کی ہے، ان آزمائش کی جگہ میں اور چیزیں جس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے، کشش رکھی ہے، وہ مال اور اولاد ہے۔ مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، یہ اکثر و بیشتر انسان کو غافل کیے رکھتی ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے کہ ذکر اللہ، اللہ کی یاد، یا اللہ کے احکامات سے غفلت کر دیں، غافل میں ڈال دینے والی چیزیں وہ مال اور اولاد ہیں۔ سورہ منافقون کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ اس کا آخری رکوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کی ابتدائی 8 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفاق اور اس کی حقیقت بیان فرمائی۔ نفاق ہے کیا بنیادی طور پر؟ نفاق کے منافق ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان، اس کے قول اور عمل میں فرق ہو، تضاد ہو، جو دعویٰ تو کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کا، آخرت پر ایمان کا، لیکن عمل شریعت کے احکامات کے مطابق نہ ہو، دنیا کی محبت اس کے دل میں پھنسی ہوئی ہو، بسی ہوئی ہو، مال کی محبت پھنسی ہوئی ہو، جس کی وجہ سے وہ نفاق کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور قرآن حکیم کے مطابق یہ ایک مرض ہے، بیماری ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک مرض، بیماری پیدا کی، تو بیماری میں اضافہ کر دیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مال کی محبت، اولاد کی محبت، دنیا کی محبت کی وجہ سے. بہرحال دعا یہ کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر طرح کے نفاق سے محفوظ فرمائے. ترمذی شریف کی روایت میں اللہ کے نبی کی دعا ملتی ہے، اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. نفاق سے پاک کرنا کیا ہے؟ جیسا انسان کی زبان پر ہو وہی اس کا عمل ہو، وہی اس کا کردار ہو، ظاہر اور باطن میں فرق نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہ کردار بہت نمایاں تھا، خاص طور پر مدینے میں کچھ لوگ تھے کہ جو دعویٰ کرتے تھے ایمان کا لیکن وہ ایمان والے نہیں تھے. دوسرا رکوع سورہ بقرہ میں اس پر بہت تفصیل سے اللہ پاک نے روشنی ڈالی ہے. سورہ نساء میں یہ خاص طور پر بہت تفصیل سے آیا ہے، اور سورہ منافقون تو نام ہی بتا رہا ہے کہ منافقون، ابتدائی 8 آیات جو ہیں وہ منافقوں کا کردار بیان کر رہی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آیا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، آیت المنافقی 3، منافق کی 3 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. آج اپنے معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں تو بہرحال افسوس ہی ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے، الا ماشاء اللہ اکثر و بیشتر منافقت کا دور دورہ ہے. فرد میں بھی ہمیں نفاق نظر آتا ہے اکثر و بیشتر، وفاق کی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو ریاست کی سطح پر بھی نفاق نظر آتا ہے. اسی طرح ہمارا کانسٹیٹیوشن پورا اسلامی کانسٹیٹیوشن ہے، خاص طور پر 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے پورا اسلامی ہے، کئی دفعات اس میں جو ہیں اسلام سے متعلق ہیں، لیکن اسی کے اندر چور دروازے بھی ہیں جو منافقت ہے. ظاہر بات ہے یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو، جس میں سود کو حرام کیے جانے کے حوالے سے پورے لاز موجود ہیں. ریاست اسلامی پر زور دیا گیا، ریاست پاکستان پر، کہ وہ جل از جل معیشت کو سود سے پاک کریں. آج 75 سال ہو چکے ہیں، سود ویسے ہی چل رہا ہے، دھڑلے کے ساتھ چل رہا ہے، بلکہ اس کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں. اسی طرح اور بھی میں نے اس کیا، صرف ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو منافق یا نفاق کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ایک رویہ ہوتا ہے، ایک طرز عمل ہوتا ہے کہ انسان کہہ کچھ اور رہا ہو، کر کچھ اور رہا ہو. رب کائنات نے یہ ملک ہمیں بڑی دعاؤں کے بعد عطا فرمایا تھا، بڑی لمبی لمبی دعائیں، بڑی تحریک، بڑی قربانیاں تھیں، لیکن ظاہر باتیں ہم سب نے وہ پورا نہیں کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، سورہ توبہ میں اللہ پاک نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، وعدہ کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ اگر تو اپنے فضل میں سے ہمیں عطا فرمائے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم لازمن صدقہ کریں گے اور انتہائی نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، لیکن جب اللہ پاک نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا فرما دیا، بخیلو بھی و تولو وہم موردون، بخل کیا انہوں نے، وعدہ خلافی کی اور اعراض کرتے رہے، جھوٹا وعدہ کر کے اعراض کرتے رہے. فآقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سزا کے طور پر ہم نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. فآقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ، اور یہ نفاق بھی اس دن تک کے لیے جس دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. بما اخلف اللہ ما وعدوه، اور یہ نفاق اس لیے پیدا کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. وبما کانوا یکذبون، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولتے ہیں، وعدے کچھ اور کرتے ہیں. 27ویں شب کو اللہ پاک نے یہ پاکستان عطا فرمایا، وعدہ تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ آج بھی ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن شریعت کے مطابق عمل نہیں ہے، نہ فرد کی سطح پر، نہ اجتماعیت کی سطح پر، نہ ریاست کی سطح پر. تو اب جو صورتحال بن چکی ہے، بہرحال یہ بات بھی تکلیف دہ ہے بتاتے ہوئے. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عذاب کی 3 شکلیں بیان فرمائی ہیں. سورۃ الانعام اللہ پاک فرماتا ہے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے. سروں کے اوپر سے عذاب کیا ہوتا ہے؟ سروں کے اوپر سے عذاب کی مختلف شکلیں ہم خود محسوس کر سکتے ہیں، تیز بارش، اسی طرح پتھروں کی بارش ایسے بھی آئی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش آسمان سے نازل ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے. سروں کے اوپر سے عذاب کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ایسے حکمران تمہارے سروں پر سوار کر دیے جائیں جو نا عاقبت اندیش ہوں. اور آج ہم اس کا مزہ تو چکھ رہے ہیں کئی دنوں سے، لیکن اب زیادہ تفصیل سے بات واضح ہو چکی ہے کہ قومی قیادت اب تقریباً اس حقیقت پہ پہنچ چکی ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں, ہینڈز آف کر چکے ہیں سارے کے سارے, ہمارے منسٹر صاحب ہینڈ آف کر چکے ہیں, ڈالر کی طرف سے ہمارے کنٹرول میں نہیں, نہ سیکیورٹی ہمارے کنٹرول میں. اب سوچئے ذرا, جو ادارے سیکیورٹی کے لا اینڈ آرڈر کو انفورس کرنے والے ہیں, ان کی اپنی مساجد جب محفوظ نہ ہوں تو کیا صورتحال بنے گی؟ 102 افراد شہید ہو چکے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقینی طور پر اس میں بڑے نیک لوگ بھی ہوں گے, کیا شک ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے تھے, اور جو ٹارگٹ کیے گئے ہیں ظاہری بات ہے اس میں سارے حفاظ کرام بھی تھے, علماء کرام بھی تھے, کئی بے گناہ لوگ بھی تھے, لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک ہے کہ ایسے حکمران ہمارے سروں پر نافذ کر دیے جائیں, مسلط کر دیے جائیں, جن کو اپنی تجوریوں کے سوا, اپنے مال کے سوا, اپنے کیسز کے سوا عوام کی کوئی فکر نہ ہو, اس وقت موجود ہیں ہمارے سروں پر. او من تحت ارجلکم, یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب آئے. قدموں کے نیچے سے عذاب کیا ہوتا ہے؟ عام تفسیر تو بالکل واضح ہے کہ زمین ہلنے لگے, تھر تھرانے لگے اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب سے. اور 8 اکتوبر 2005 کس کو یاد نہیں, 17 سال پہلے رمضان المبارک میں کیا شدید قسم کا عذاب, کیا شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا, پورے پورے شہر, پورے پورے گاؤں, پورے پورے علاقے تباہ اور برباد ہو گئے. باغ کا ایریا دیکھ لیجئے, کشمیر کو دیکھ لیجئے, ایبٹ آباد دیکھ لیجئے, بالا کوٹ کی زمین کو دیکھ لیجئے, آج بھی وہ اثرات اس کے موجود ہیں. تو بہرحال زمین اللہ تعالیٰ کے خوف سے, اللہ کے غصے اور غضب سے تھر تھرانے لگے, زلزلہ آ جائے کسی بھی نوعیت کا, یہ بھی عذاب کی شکل ہوتی ہے. اسی طرح علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے, تمہارے قدموں کے نیچے سے مراد یہ بھی ہے کہ تمہارے سب آرڈیننٹ لوگ, تمہاری اولاد خدا نہ خواستہ, تمہارے شاگرد خدا نہ خواستہ, تمہارے نوکر چاکر غلام, وہ جو ہے وہ سرکش بن جائیں. اور سوچیے جس گھر میں غلام یا نوکر چاکر ہی سرکش ہوں, باغی ہوں, نافرمان ہو, اولاد نافرمان ہو, کیسی عذاب کی شکل ہوگی ان لوگوں کی. تو بہرحال دوسری شکل تمہارے قدموں کے نیچے سے. تیسری شکل کو ذرا محسوس کیجئے گا, او یل بسکم شیعہ, یا تم کو آپس میں گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے اور آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیا جائے. نہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی عذاب بھیجے نہ زمین سے, بلکہ آپسوں میں نفرتیں پیدا کر کے ایک دوسرے کے خلاف جنگ, ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں خاص طور پر, یہ بھی کوئی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 90s سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپس میں قتل و غارت چلا آ رہا ہے, کبھی ہم شیعہ سنی کی بنیاد پر لڑتے ہیں, کبھی سیکٹیرین ڈفرینسز ہیں, کبھی ایتھنیکل ڈفرینس, لسانی بنیادوں پر تقسیم ہے, اور اب تو اور زیادہ انٹینس ہوتی جا رہی ہے صورتحال. صوبوں کی بنیاد پر بھی تقسیم ہے, حکومتوں کی بنیاد پر بھی تقسیم ہے. پاکستان کے علاوہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھیں تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ عرب اور عجم کا تقسیم بھی موجود ہے, اور اس کے بعد سکیٹرڈ منتشر دل منتشر ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ یہ عذاب کی شکل ہمارے سروں پر عرصہ دراز سے طاری ہے. اس کے بعد اب آئیے کرنے کا کام کیا ہے. آخری 15 منٹ میں گفتگو کا وہ حصہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی ہیں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کا کام جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. بڑا زوردار مقام ہے, ہلا دینے والا مقام ہے. نفاق کا علاج ہے کہ جو کہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے. نفاق کا علاج ہے انفاق, نون فا قاف دونوں کا مادہ ہے, اسی سے نفاق بنتا ہے, اسی سے انفاق بنتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, میں نے عرض کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا وہ آیات کریمہ پڑھوں کہ جس میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے. 89 ٹائم قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے. ان میں سے ایک بڑا اہم مقام, اہم ہدایات ہیں کہ جو اہل ایمان کو دی جا رہی ہیں. پہلی ہدایت, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کے ذکر, اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور جو کوئی ایسا کرے گا مال اور اولاد کی وجہ سے, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا, تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اس بدترین خسارے سے محفوظ فرما دے. یہاں جو بات مناسب, جو پہلی چیز ہائی لائٹ کرنے کی ہے وہ کیا ہے, لا تلہکم, الہا یلہی کے معنی ہوتے ہیں غافل کر دینا. اور قرآن حکیم ایک چارج اور بھی لگاتا ہے, انسان جو غافل ہو وہ جانوروں کی طرح ہے. جانور میں اور انسان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ انسان باشعور ہوتا ہے, ہر چیز کا شعور رکھتا ہے, اچھائی برائی کا. غافل وہ ہوتا ہے جس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. لہذا قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں دلوں سے غور نہیں کرتے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں کانوں سے سنتے نہیں، وَلَهُمْ آئِنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہی نہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کی طرح ہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر گمراہ، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، کیوں ہیں یہ بدترین؟ کیونکہ یہ غافل ہیں. اب سوال یہ ہے کس چیز سے غافل ہیں؟ کیا ابو جہل اپنی خودی سے غافل تھا، یا آج کا بڑے سے بڑا کافر اپنے آپ سے غافل ہے؟ کس چیز سے غافل ہیں؟ کون سا خسارہ ہے جو کہ منتظر ہے ان کے لیے؟ وہ در حقیقت اپنی روحانیت سے غافل ہیں، اپنی حقیقت سے غافل ہیں کہ اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا، با مقصد زندگی نہیں گزار رہے. انسانوں اور جنات کو اللہ پاک نے کس مقصد کے لیے بھیجا؟ انسان اور جنات کا مقصد تخلیق، سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت سے مراد پوری زندگی میں اللہ کے احکامات کو ماننے کا نام ہے. اور ظاہر بات ہے ان چیزوں سے غفلت والی چیز کیا ہے؟ جب اللہ کے ذکر سے اللہ کی عبادت سے غافل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ مال اور اولاد یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ اس کو فتنہ قرار دیا ہے. سورۃ تغابن میں اللہ پاک فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کی چیز، ایسی چیز جس سے آزمایا جائے. لہذا مال اور اولاد کی محبت اللہ پاک نے اتنی ڈال دی پوٹینشلی کہ انسان اکثر و بیشتر اللہ کو، اللہ کی یاد کو، ذکر اللہ کو، قرآن کو، نماز کو بھول جاتا. تو پہلی ہدایت، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. یا دوبارہ سے تازہ کیجئے، ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا، ذکر اللہ میں تسبیحات بھی شامل ہیں، سبحان اللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، الحمدللہ، درود شریف پڑھنا. لیکن ذکر ایک جامع اصطلاح ہے، ایک کمپریہنسو اصطلاح ہے. ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہر آن یاد رکھنا، ہر وقت ہر آن یہ سوچ رکھنا کہ وہ رب کائنات مجھے دیکھ رہا ہے. بعض اوقات زبان سے ذکر نہ بھی کیا جائے لیکن انسان حالت ذکر میں ہوتا ہے. بعض اوقات زبان سے وہ ذکر نہیں کر رہا لیکن حالت ذکر میں، اسے کیا مراد ہے؟ ایک شخص ناپ تول کرتے ہوئے یاد رکھتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، ناپ رہا ہے، تول رہا ہے، اللہ کا حکم یاد ہے، کیا کرنا ہے. وہ زبان سے اللہ اکبر نہیں کہہ رہا لیکن عمل بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کو بڑا مانتا ہے. ایک عورت پردے کے احکامات پر عمل کر رہی ہے، پورے شرعی پردہ کرتی ہے، وہ زبان سے ذکر نہ بھی کر رہی ہو تب بھی وہ اس حالت ذکر میں ہے کیونکہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کر رہی ہے. یہ ہے ذکر کی جامع ترین ڈیفینیشن. پھر ذکر اللہ زبان سے بھی کرنا ہے، اس سے بہترین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، خوش نصیب انسان ہے، خوش نصیب ترین انسان وہ ہے جس کو ایسی زبان دی جائے جو اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، ایک ایسا دل جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے خوف سے معمور ہو، ایک ایسا جسم کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے راضی رہے، اور بیوی عطا فرمائی اللہ پاک نے نیک اور صالح، یہ ہے خوش نصیب ترین انسان. دل زبان اللہ کا ذکر کرنے والی، دل اللہ کا خوف رکھنے والا، ذکر اللہ پر معمور ہو، جسم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت پر معمور ہو. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ذکر کی یہ جامع ترین شکل ہم سب کو عطا فرمائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ذرا برا نہیں منائیے گا، لطیفہ تنی بات سمجھاتا ہوں، لطیفہ لطیف پہ پہلو میں بات کو سمجھانے کا پہلو ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک صاحب رشوت لیا کرتے تھے، مشہور تھے، راشی ہیں، رمضان کا مہینہ تھا، روزے چل رہے تھے، ایک صاحب کو کوئی کام کروانا تھا، رشوت لے کر آئے. اب اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بھی روزے سے، وہ بھی روزے سے، اور تسبیح بھی پکڑی ہوئی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لہذا آفر بھی کرنی ہے، کام بھی کرانا ہے. وہ سمجھ گئے کہ یہ رشوت لے کر آیا لیکن دے نہیں پا رہا کیونکہ رمضان کا بھی مسئلہ ہے، میرے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے. تو بڑے اچھے انداز میں کہا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مجھے معلوم ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، میں رشوت کا پیسہ نہیں لیتا رمضان میں، استغفر اللہ، میری ڈراز میں ڈال دو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو استغفار بھی چل رہا ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، اور غلط کام بھی چل رہا ہے. یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کو دیا جانے والا، یہ ذکر اللہ نہیں ہے. ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ ہمارے رگے جان سے زیادہ قریب بھی ہیں اور ہمیں جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ذکر اللہ معاذ اللہ کسی خاص گیٹ اپ کا نام نہیں، خاص طریقے کا نام نہیں۔ بعض لوگ تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں، صحابہ سے ثابت ہے تسبیحات کا معاملہ بھی، گن کر تسبیح پڑھی جائے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یاد دہانی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد دہانی کے لیے بھی ہو، ٹھیک ہے تسبیح کا بھی استعمال کیا جائے، بعض کاؤنٹر آ رہے ہیں وہ بھی، یہ یاد دہانی کے لیے بھی ہوتا ہے، کسی کو دیکھ کر تسبیح یاد آ جاتی ہے۔ لیکن سچی بات بتاؤں، کسی کے عمل کو دیکھ کر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات یاد آ رہے ہیں، وہ ہیں اصل ذکر اللہ۔ کسی کے کردار سے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت یاد آ رہی ہے، وہ ہے ذکر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے انفاق کے حوالے سے، نفاق کے حوالے سے انفاق کتنے زوردار انداز میں فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یہ آیت نمبر 10 سے ذرا توجہ کیجئے گا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا۔ یہ رزق، یہ مال، یہ دولت، یہ صلاحیتیں کس نے عطا فرمائی؟ یہ سب کچھ رب کائنات نے عطا فرمایا، اسی رزق میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی شخص پر موت آ جائے۔ فیقول ربی، جب موت کا وقت آئے تو وہ کہنے لگے حسرت کے ساتھ، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو حسرت کے ساتھ وہ یہ کہیں کہ اے میرے رب، مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، مہلت دے دے، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی، تھوڑا سی مہلت دے دے۔ فَأَصَّدَّقَ، تو میں تمام مال صدقہ کر دوں گا، وَأَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہو جاؤں گا صالحین میں سے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، رب کائنات کا حکم کیا ہے، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا۔ ہم عام طور پر رزق کا ترجمہ مال کر دیتے ہیں، جبکہ رزق ایک جامع صلہ ہے، رزق میں تمام تر صلاحیتیں شامل ہیں۔ وہ صلاحیتیں تو بیچتے ہیں نا، مال کماتے ہیں، ٹیچر جو ہیں وہ اپنی سپیکنگ پاور کے ذریعے، کوئی اور بزنس کر رہا ہے۔ تو رزق ایک جامع اصطلاح یہ ہے کہ جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، مال، دولت، اولاد، صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، کسی کو وکیل بنا دیا، کسی کو ٹیچر بنا دیا، کسی کو خطیب بنا دیا، یہ تمام تر صلاحیتیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی، اس کو لگاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جا۔ موت کو ذرا فوکس کر لیجیے، دیکھیے موت ایک نیک آدمی پر بھی آتی ہے، انبیاء کرام بھی اس تکلیف سے گزرے، صحابہ کرام بھی گزرے، اولیاء اللہ پر بھی موت کا وقت آیا، لیکن موت بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ موت کے بعد کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی دکھ ہے ہی نہیں، ہمیشہ کی راحت ہی راحت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کا یقین عطا فرمائے۔ لیکن یہ منافق کے لیے عذاب کی پہلی شکل ہے، منافق، مشرک، کافر، غافل، دھوکے باز، اس کے لیے پہلی شکل، پہلی عذاب کا کوڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے موت ہے۔ اور قرآن حکیم بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ پاک جو فرشتوں کو بھیجتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہروں پر اور پیٹوں پر مارنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال موت تو آئے گی، چاہے ہم چاہیں نہ چاہیں۔ فرمایا سورہ جمعہ میں، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم فرار حاصل کرتے ہو، بھاگتے ہو، جس کا تذکرہ بھی نہیں سننا چاہتے، وہ موت تم سے ملاقات کر لے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو تمام ظاہر اور غائب کا جاننے والا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے موت سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں، جو دنیا پرستی کا شکار ہوں، اور دنیا پرستی کا شکار یہود کی مثال اللہ پاک نے دی ہے، دنیا میں اس حد تک پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ اس کو 1000 سال کی عمر دی جائے، اتنا پیسہ جمع کر لیا، اتنی عیاشیاں جمع کر لی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، وہ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں چاہے 1000 سال کی عمر بھی دے دی جائے۔ 1000 سال بعد بھی تو موت تو آئے گی نا، ایک دن بعد آئے، 1 سال بعد آئے، موت تو آئے گی، اور موت کے بعد اصل زندگی ہے جو شروع ہونے والی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر الحمدللہ ایک تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، سفر آخرت کے مختلف مراحل۔
فرمایا اَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ. اب یہاں پر مفتیان کرام میں خاص طور پر مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا اچھا نقطہ لکھا ہے. یہ موت کے وقت اس نے یہ کیوں کہا کہ سب صدقہ کر دوں گا, مال صدقہ کروں گا, اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نماز پڑھ لوں گا, روزہ رکھ لوں گا, حج کر لوں گا, صدقہ کیوں کروں گا؟ کیونکہ سب سے زیادہ محبوب ترین شے اس کے نزدیک مال ہی ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, انسان کہتا مالی مالی, میرا مال میرا مال, میرا مال کیا ہوتا ہے؟ یا یہ میرا مال کب تک میرا ہے؟ جب تک موت نہیں آئی. جیسے ہی موت آتی ہے وہ مال ورثہ کا ہو گیا. اور عام طور پر لوگ میت کا نام تک بھی نہیں لیتے, کیا پوچھتے میت کہاں ہے, نام تک بھی پرایا ہو جاتا ہے. تو فرمایا جب اس پر موت کا وقت آئے گا تو کہے گا کہ میں خوب تھوڑا سا وقت دے دے اللہ پاک, میں خوب صدقہ کروں گا اور نیکو کاروں میں سے ہو جاؤں گا. اس پر اللہ کا جواب سنیے, یہ جواب ہم سب کے لیے بہرحال توجہ کی بات ہے. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ تعالیٰ ہرگز کسی بھی جان کے وقت کو مؤخر نہیں کرتا. اب جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ جو لَنْ آتا ہے, لَنْ لَنْ, یہ ہرگز نہیں کے لیے آتا, ایبسلوٹ ناٹ کے نام کے معنوں میں آتا ہے. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کے وقت کو جو مقرر ہے, جو پری ڈیسائیڈڈ ہے, اس میں ہرگز بھی مؤخر تاخیر نہیں کرتا کہ جب اس کا وقت آ جاتا ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ خوب باخبر ہے, خوب جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. تو اللہ سے دعا بھی کر لیجئے. تو توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بہرحال آزمائش کی جگہ ہے اور ہم سب آزمائے جا رہے ہیں. کسی کو مال دے کر آزمایا, کسی کو اقتدار دے کر آزمایا, کسی کو طاقت دے کر آزمایا, ساری کی ساری آزمائش کے لیے. عقل مند آدمی, سمجھدار آدمی کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, الکیس من دانا نفسہ. کیس جانا, دانا, سمجھدار, جینیس آدمی کون ہے؟ الکیس من دانا نفسہ, جو اپنے نفس کو پہچانے, نفس کی شرارتوں کو جانے. وعمل لما بعد الموت, اور عمل کریں موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے. موت کے بعد آنے والی زندگی کیا ہے, اس کی ایک مثال سے سمجھیے. کچھ لوگوں کو ایک جزیرے میں لے کر گیا گیا, توجہ طلب بات ہے, ایسا جزیرہ جس میں دنیا بھر کی نعمتیں موجود ہیں, دنیا بھر کی عیاشی کا سامان موجود ہے, دنیا بھر کی نعمتیں, لیکن اس جزیرے میں گئے 24 گھنٹے کے لیے. بتا دیا گیا اس میں کھانے کو بھی ہے, رہنے کو بھی ہے, پینے کو بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, لیکن ایک مائن بھی ہے, ایک ایسی کان بھی ہے جس میں ہیرے بھی ہیں. اب سمجھدار آدمی تھے, انہوں نے جاتے ساتھ تھوڑا سا پانی لیا, تھوڑے سے کھجور لیے, ایک ناریل لیا, اور وہ سیدھے چلے گئے جو ہے وہ ڈائمنڈ کی ہیروں کی کان میں. 24 میں سے میکسیمم انہوں نے ٹائم نکالا, کوئلے کو کھودتے چلے گئے, اس میں سے ہیرے جمع کرتے گئے, کرتے گئے, کرتے گئے, کرتے گئے. بعض لوگ وہ تھے, انہوں نے کہا ابھی تو 24 گھنٹے پڑے ہیں, تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں. 8 گھنٹے سو گئے, 8 گھنٹے کھا لیا, اور کھایا تو اتنا کھایا کہ اوور ڈائٹ ہو گئے, نتیجہ تن ہیروں کے کان میں جا ہی نہیں سکے. بعض لوگوں نے کچھ اور عیاشیوں کا سامان کیا. پورے 24 گھنٹے بعد جب ریکال کیا گیا تو سمجھدار آدمی کون تھا؟ یہ 24 گھنٹے کے لیے جس جزیرے میں بھیجے گئے ہیں, جزیرہ کون سا ہے؟ یہ جزیرہ اس دنیا کی زندگی ہے. 24 گھنٹے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا, ہمیں 12 سے 15 لاکھ گھنٹے دیے ہیں بس. جیسے وہ 24 گھنٹے ختم ہو جائیں گے, ایسے ہی 10 سے 15 لاکھ گھنٹے ختم ہو رہے ہیں. سمجھدار آدمی وہ ہیں جو ہیروں کی کان میں جا کر نیکیاں جمع کریں, بھلائیاں جمع کریں, قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, فقہ پڑھیں, نماز پڑھیں, صدقہ کریں, خیرات کریں, نیکی کے کام کریں, بھلائی کے کام کریں, شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق زندگی گزار لیں. 24 گھنٹے ان کے بھی ختم ہو جاتے ہیں, 24 گھنٹے اس عیاش آدمی کے بھی ختم ہو گئے کہ جس نے دنیا میں کھالے پیلے جینے کی زندگی گزار دی. تو بہرحال ہماری بھی زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن انشاءاللہ کامیابی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو عقل مندی کے ساتھ موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کر رہے ہوں. اللہ پاک ہمیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.